الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرنا چاہے تو میں یہ تک غیر الاسلام دینہ فلن یقبل منہ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہو. انبیاء کرام جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی برکات کا ظہور دو طرح سے ہوتا ہے. ایک وہ تعلیمات ہوتی ہیں جو اللہ کا نبی مخلوق تک پہنچاتا ہے، جو کچھ وہ فرماتا ہے، عقائد، نظریات، اعمال، کردار، سارا ایک نظام حیات ہوتا ہے جو اللہ کا نبی عطا فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے پہلے جس قدر انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوا، کسی خاص علاقے میں مبعوث ہوا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے مبعوث ہوا. بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے سب سے جداگانہ ہے کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو تمام نوع انسانی اور تمام زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے. ہر نبی جس طرف مبعوث ہوا، جس قوم کی طرف مبعوث ہوا، جس ملک میں مبعوث ہوا، جن لوگوں کے لیے مبعوث ہوا، ان کے لیے اس نے عقائد و نظریات سے لے کر اعمال و کردار تک ایک ضابطہ حیات دیا. نبی صرف ضابطہ حیات نہیں دیتا، یہ تو دنیا میں ہزاروں قوانین بنتے ہیں اور بڑے بڑے دانشور ضابطے بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، اور اگر کوئی نافذ کرنے والا ادارہ یا حکومت بہت طاقتور بھی ہو، بہت قوت سے بھی نافذ کرے، تو لوگ اس میں سے چور دروازے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ سمجھیں کہ حکومت کی نظر نہیں پڑ رہی وہاں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، قانون شکنی سے بات نہیں آتی. اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو قانون بنائے اسے نافذ بھی کر سکے. جو قوانین اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول دیتا ہے وہ ہر ماننے والے کو ایک قلبی کیفیت بھی عطا کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قوم، کسی معاشرے کے لیے ضابطے اور قوانین بنانا جس میں گدا سے شہنشاہ تک فقیر سے امیر تک اور بیمار سے طاقتور تک ہر شخص کے لیے قابل عمل ہو، ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر حال میں اور ہر جگہ، یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ صرف اللہ کے نبی اور رسول کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کریم کی طرف سے تعلیم کیا جاتا ہے. وہ جس نے انسانوں کو بنایا، ان کے مزاجوں کو بنایا، ان کی سوچ اور فکر کو بنایا، ان کی ضروریات کو بنایا، وہی حق رکھتا ہے کہ ان کے لیے ضابطہ بھی بنائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھی، اس لیے لازمی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ضابطہ حیات دیں، ایمانیات سے لے کر عبادات تک، معیشت و معاشرت تک، اخلاق و عادات تک، بیع و شراء، حکومت اور رعیت، صلح اور جنگ، پوری زندگی کا ایک ایسا میزانیہ بنا دیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دنیا کے ہر ملک میں، ہر موسم میں، ہر خطے میں قابل عمل ہو. اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا ضابطہ حیات عطا فرمایا جس پر 1450 سال سے روئے زمین پر عمل ہو رہا ہے. ہماری غذائیں مختلف ہیں، ہمارے صبح و شام مختلف ہیں، کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، ہمارے موسم مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، روایات مختلف ہیں، لیکن دین ایک ہے اور روئے زمین پر ایک ہے. اور وہی اذان جاپان والا مسلمان بھی کہتا ہے، بنگال والا بھی کہتا ہے، افغانستان والا بھی کہتا ہے، چین والا بھی کہتا ہے، افریقہ والا بھی کہتا ہے، یورپ والا بھی کہتا ہے، امریکہ بھی کہتا ہے، کہ دنیا کے کسی ملک میں کہیں مسلمان ہے، اس کے اوقات صلات بھی وہی ہیں، اس کی اذان بھی وہی ہے، اس کی نماز بھی وہی ہے، اس کا رکوع و سجود بھی وہی ہے. اپنی ذاتی زبانیں مختلف ہیں، شب و روز کا فرق ہے، موسموں کا فرق ہے، مزاجوں کا فرق ہے، لیکن دین کا کوئی فرق نہیں. اور یہ نہیں کہ وہ صرف ایک ہی ہو، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ واقعی ہر ماحول اور ہر ملک میں اور ہر معاشرے میں قابل عمل بھی ہو اور ہر ایک کے لیے قابل عمل ہو. اور یہی اعجاز ہے دین اسلام کا کہ اس کے سارے احکام سارے موسموں میں، ساری روئے زمین پر قابل عمل ہیں، سارے لوگوں کے. کسی سلطان یا شہنشاہ کی نماز الگ نہیں ہے، کسی فقیر یا درویش کی صلات الگ نہیں ہے، کسی بڑے آدمی کا روزہ الگ احکام نہیں رکھتا، کسی فقیر کا روزہ کو الگ احکام نہیں رکھتا، کسی گورے کالے کے روزے نماز میں کوئی فرق نہیں. تو جب اتنی یک رنگی ہے دین اسلام میں، بنیادی عقیدے سے لے کر کردار تک ہر کام میں جب یک رنگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روئے زمین کے مسلمان ایک جسم ہیں، ایک وجود ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات اس کے برعکس ہے. روئے زمین کی بات تو چھوڑیں، ایک ملک کی بات تو چھوڑیں، آج تو ایک گھر میں بھی ایک وجود نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اللہ کی کتاب ایک ہے، قبلہ سب کا ایک ہے، اذان، صلات، روزہ، زکات، جہاد، تمام فرائض ایک ہیں، حلال و حرام ایک ہیں، جائز و ناجائز ایک ہیں، سب کے لیے ایک ہیں، یکساں سب کچھ ایک ہے، لیکن ہر مسلمان الگ الگ ہے. نمازی مساجد میں لڑتے ہیں، خاندان گھروں میں لڑتے ہیں، قومیں قوموں سے لڑ رہے ہیں، ملک ملکوں سے لڑ رہے ہیں. یہ بات اسلام کے باہر تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ بظاہر ایک بھی ہوں تو اللہ فرماتا ہے قلوبہم شتا، کافروں کے دل الگ الگ ہیں. بظاہر یہ کتنا وہ بھی کر لیں، قلوبہم شتا، ان کے دل الگ الگ. دیکھنا اس بات کو ہے کہ مسلمان کیوں الگ الگ ہیں. کہیں یہ کافروں والا مرض قلوبہم شتا یہ مسلمانوں میں تو نہیں لگ رہا ہے، ان کے دل الگ الگ تو نہیں ہو گئے؟ کیونکہ نبی کی تعلیمات کے ساتھ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ تعلیمات کو ماننے والے کا دل بدل جاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کے لیے وہ مستعد ہو جاتا ہے اور دل و جان سے ان کو اپنا لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو نبی کی ذات سے اس کے متبعین کو نصیب ہوتی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سینہ اطہر سے وہ کیفیت ملی کہ وہی لوگ جو کل تک عرب کے بدو کہلاتے تھے، جن پر دنیا کا ہر الزام لگایا جاتا تھا، دنیا کا ہر جرم جن کے کھاتے میں ڈالا جاتا تھا، وہی اٹھے اور انہوں نے روئے زمین کو جرائم سے پاک کر دی. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے حادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے حادی بن گئے. اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن پہ الزام تھا کہ یہ لوٹ کر کھاتے ہیں، وہ بھوکے سوتے تھے اور غریبوں کو کھلاتے تھے. جن پر الزام تھا کہ یہاں کبھی امن قائم نہیں ہوتا، انہوں نے روئے زمین کو امن سے آشنا کر دیا. جن پر الزام تھا کہ یہ 360 بتوں کو پوجتے ہیں، انہوں نے روئے زمین سے بت خانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرا. وہ جو بچوں کو یتیم کرنے والے مانے جاتے تھے، وہ یتیموں کے سرپرست بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بات یہ تھی کہ قرآن ان کے پاس یہی تھا جو آج میرے پاس ہے، جو آج آپ کے پاس ہے، جو آج ہر مسلمان کے پاس ہے، یہی قرآن حکیم ان کے پاس ہے. سارے شرعی احکام یہی ان کے پاس تھے جو ہمارے پاس ہیں. یوں ہی وہ رب کریم کو سجدہ کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں. لیکن وہ ان میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ وہ بندے بندے نہیں رہے، جذبے بن گئے. فرض جو ہے وہ جذبے میں تبدیل ہو گیا. وجود مادی نظر تو آتا تھا، لیکن وہ بن ایک انرجی گئی تھی، ایک برقی قوت بن گئی تھی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مار کے بدر سجا، مکہ مکرمہ کے جانباز بہادر جنگجو میدان میں لائے گئے، گھوڑے، سواریاں، اسلحہ، ہتھیار، تجربہ، راشن، ہر چیز وافر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے بدر میں، 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ سے، ساتھ میں 313 جانسار تھے، جن میں کچھ ضعیف تھے، کچھ بچے تھے. کچھ وہ جانصار تھے جن کے پاس دو چادریں تھیں، ایک کا تہبند باندھا ہوا تھا، ایک اوپر لپیٹی تھی، اور کچھ کے پاس صرف ایک چادر سی کمر کے ساتھ لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرا دی ہوئی تھی. سامان جنگ یہ تھا کہ 8 تلواریں، 6 زرے، 2 گھوڑے سارے لشکر کے پاس، کچھ سواری کی اونٹ، تیر کمان. افرادی اعتبار سے، جنگی تجربے کے اعتبار سے، ایسے بچے بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتخاب فرما رہے تھے تو ایک بچہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر تو کم ہے لیکن تم جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو، پٹ کاٹ کے مضبوط ہو، تلوار چلانا جانتے، یا رسول اللہ جانتا ہوں، سواری کر سکتے ہو، کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے تمہیں اجازت دی جاتی. اب دوسرا پیش ہوا، وہ جسمانی حالت سے کمزور تھا، ہاتھوں سے کہا عمر، آپ نے فرمایا بھی تمہارا تو جنگ پر جانے والا حال نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے اس میں، رسول اللہ آپ اس سے میری کشتی کروا کے دیکھیے. آپ نے فرمایا اچھا تم اسے گرا لو گے انشاءاللہ. آپ نے ویسے کشتی کرو تو اس کے کان میں اس نے کہا کہ یار گر جانا کہ مجھے بھی جانا نصیب ہو، مقابلہ نہ کرنا، گر جانا کہ حضور مجھے بھی قبول فرما لے. یہ ایک عجیب کیفیت دل کی. غزوہ احد میں جا رہے تھے لوگ تو ایک بزرگ کے 4 بیٹے، چاروں جا رہے، بابا جی کی ٹانگ بھی ایک لنگڑی تھی کبھی ٹوٹی اور جڑی، اور ایک ٹانگ چھوٹی لنگڑا کر چلتے تھے. بابا جی بھی پیش ہو گئے، چاروں بیٹوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے جگر گوشت ہیں، ہم ان کی طرف سے جان ساری کے لیے حاضر ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی ہے، گھر میں بچیاں ہیں، بیویاں ہیں، گھر کی نگہداشت کریں گے، سودا سلف لا کر دیں گے، ہم ان کی جگہ سر پیش کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تم رہ جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ اب آخر عمر ہے اور بڑا عرصہ میں نے اس لنگڑی ٹانگ کو کسیٹا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ اسے جنت کے گلزاروں میں کسیٹوں، یہ جائیں گے تو یہ اپنی قبر میں جائیں گے، مجھے اپنی میں جانا ہے، آپ مجھے منع نہ فرمائیے. احد میں شہید ہو گئے بابا جی، اب کچھ شہداء وہیں دفن کیے گئے، کچھ مدینہ منورہ لائے گئے، ان کے بچوں نے بھی چاہا کہ ابا جی کا وجود ہم مدینہ منورہ لے جائیں، اونٹ پر رکھتے تو اونٹ اٹھنے سے انکار کر دیتا، اتار کر رکھتے تھے تو اونٹ کھڑا ہو جاتا. بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، فرمایا اس کے کسی ساتھی کو بلاؤ، میں اب فلاں بندہ اس کے ساتھ ہوتا، بھئی کوئی بات اس کی بتاؤ، یا رسول اللہ ہم نے دعا کی تھی اس نے اور میں نے، اس نے کہا تھا کہ تم دعا کرو میں آمین کروں گا، میں دعا کروں گا تم آمین کرنا، میں نے دعا کی تھی کہ کوئی بڑا کافر مکے کا میرے ہاتھ سے مرے اور اس کی زرہ اور تلوار اور خود میرے حصے میں آئے اور میں فخر سے پہن کر پھرا کروں، اس نے آمین کی تھی، اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اسی میدان میں شہادت دے، اسی حال میں اسی جگہ دفن کر، اور میدان حشر میں قیامت کے روز وہیں سے مجھے کھڑا کر جہاں میں نے حق رفاقت ادا کیا. آپ نے فرمایا اسے دفن کر دو، یہ تم سے نہیں لے جایا جائے گا. اب یہ احکام سے بات تعلق نہیں رکھتی، یہ بات تعلق رکھتی ہے سوچ سے، فکر سے اور دل سے. تو تو نبی جو عطا کرتا ہے صرف زبانی بات نہیں ارشاد فرماتا بلکہ ایک کیفیت عطا کر دیتا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے. دل اس طرح بدلتے ہیں کہ نیکی کے لیے موم ہو جاتے ہیں اور برائی کے لیے فولاد ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے الفاظ قابو کر رکھے ہیں ہمارے دل کیفیات سے خالی ہیں. ورنہ وہ مسلمان جس نے ایک زمانے میں روح زمین کو فتح کیا لیکن مشرکوں اور کافروں کے معابد بھی اجاڑے تو نہیں, جس کے لشکر پابند تھے کہ کسی عبادت خانے میں مداخلت نہیں کی جائے گی, کسی عبادت گزار کو چھیڑا نہیں جائے گا, کسی مفتو کی فصل خراب نہیں کی جائے گی, درخت نہیں کاٹے جائیں گے, اور جو تلوار نہ اٹھائے اس کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا. وہ مسلمان آج اپنے سجدہ گاہوں میں گولی کیوں چلاتا ہے؟ وہ مسلمان جس نے کافروں کے بت خانوں کو اجاڑنا مناسب نہیں سمجھا, جسے اللہ نے یہ اجازت نہیں دی, وہ مسلمان جس نے روئے زمین کے کافروں کو بھی امن اور انصاف مہیا کیا, آج اس کا دامن امن سے بھی خالی ہے, انصاف سے بھی خالی ہے, آج اس کی مساجد میں بم پھٹتے ہیں, گولی چلتی ہے. تو سوچئے ذرا کہ کیا ہمارے سینے میں وہ دل ہے جو مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے؟ بڑا زور لگا رہی ہیں دنیا بھر کی حکومتیں بھی دہشت گردی روک دیں گے, کیسے روک دیں گے؟ کون سی طاقت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دہشت گردی ختم ہو گئی؟ زمانہ ہی دہشت گردی کا تھا, عام آدمی سے لے کر شہنشاہ تک سب دہشت گرد تھے, ہر جگہ ظلم ہو رہا تھا, ہر جگہ جور و ستم کا بازار گرم تھا. وہ کیا شے تھی, وہ برکات نبوت تھی جو دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتی گئیں اور ظلم کی جگہ عدل آتا گیا, دہشت گردی کی جگہ امن آتا گیا, فساد کی جگہ پیار آتا گیا, اور ایسی محبتیں بٹیں, ایسی محبتیں بٹیں کہ دل سیراب ہو گئے. ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ, یہاں کرتے کی بازو میں دو بچے رکھے ہوئے تھے کسی پرندے کے, جنگل سے کہیں گزرے, کسی پرندے کا گھونسلہ تھا, دو چھوٹے بچے سے پکڑ لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. آپ نے پوچھا کہاں سے پکڑے ہیں؟ حضور یہ پاس کے جنگل میں گیا تھا. فرمایا ان کی ماں تو بڑی بے قرار ہو, واپس جاؤ فوراً, وہیں چھوڑ کے آؤ. پالنے کے لیے پرندے کے بچے پکڑے جاتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے دل کا بھی احساس رکھا, اور جن ماؤں کے جگر گوشے گھر سے نماز کو جاتے ہیں اور مسجد میں قتل ہو جاتے ہیں, کیا قاتل کوئی کہیں باہر سے آتا ہے, کوئی بڑا کافر ہے؟ کوئی نہیں, مارنے والا بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے جو مرنے والے نے پڑھا. تو کیا یہ بات ساری عجیب نہیں لگتی؟ ہو کیا گیا ہے مسلمان کو؟ کیا اس کا قرآن بدل گیا ہے, کتاب بدل گئی ہے, یا اس کا عقیدہ کو اور مختلف ہو گیا, یا نمازوں میں کی تبدیلی آئی ہے, یا احکام شریعت؟ نہیں, دل وہ دل نہیں بنائے ہم نے جو مسلمان کا دل ہو. یوم بدر حضور نے صفیں درست کروائیں، پانچ پانچ کھجورے دن بھر کا راشن ایک ایک مجاہد کو حصے میں آیا. ایک صحابی نے آج پر پانچ کھجوریں رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہاں شہید ہو جاؤں تو جنت جاؤں گا؟ فرمایا بے شک. اس نے کہا آج اسے چاہیے لے لو، میں تو پانچ کھجوریں ان کی جگہ بھی جنت سے جا کر کھائیں گے، ابھی دیر ہی کتنی ہے وہیں جا کر کھائیں. یہ بات دماغ میں نہیں آتی، یہ دل کی بات ہے. حضور نے صفیں بنوائی اور دعا کی عریش بدر میں، اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میں اپنے مخلص خادم لے آیا ہوں، میں سچے مسلمان لے آیا ہوں، نہیں. آپ نے فرمایا یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں. اسلام تو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ تو افراد تھے. یعنی مسلمانی یہ ہے کہ بندہ نظریے میں تبدیل ہو جائے، اسے کہتے ہیں مسلمان. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اس انرجی اور اس قوت میں تبدیل کر دیا. یہی بات تھی کہ سارا عرب سے چند خانہ بدوش اٹھے اور روئے زمین کو مسخر کر کے رکھے. آج ہمیں عالم کفر سے شکایت ہے کہ برسوں سے ہم کشمیر میں مار کھا رہے ہیں، برسوں افغانستان تباہ ہو گیا، عراق اجڑ گیا، ایران کو دھمکیاں مل رہی ہیں، الجزائر کا کوئی حال نہیں، فلسطین لو لوہان ہے. بھائی آپ کیوں مار کھا رہے ہو؟ آپ تو مار کھانے والوں کو پناہ دینے والے تھے، آپ تو ظالموں کا پنجہ مروڑنے والے تھے، آپ تو مظلوم کے معاون و مددگار تھے، پھر آپ ہی پٹ رہے ہو تو دنیا کے مظلوم کہاں جائیں گے؟ وہ جن کے دامن میں غرباء و مساکین اور دنیا کے مظلوم پناہ لیا کرتے تھے، وہ دامن ہی تار تار ہے تو پھر ہوگا کیا؟ دنیا کا کیا ہوگا؟ دوسروں کا کیا ہوگا؟ کوئی بات ہے جو ہم سے چھوٹ گئی؟ کوئی ہے بات جو رہ گئی؟ دین کی تبلیغ ہم اس زمانے سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ نشر و اشاعت کے وسائل جو اس زمانے میں نہیں تھے آج بہت زیادہ. پرنٹ میڈیا بھی ہے، پھر یہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اور ہر رسالے ہر اخبار میں پھر دینی جرائد اتنے زیادہ ہیں، پھر ہر جمعے کو ہر مسجد میں وعظ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ جلسے ہوتے ہیں، پھر ایک مستقل جماعت ہی بن گئی ہے تبلیغی جماعت جو روئے زمین پر بستر اٹھائے پھرتی ہے دین کی دعوت دینے کے لیے. لیکن اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ وہی ہم ہیں اور وہی ہماری تباہ حالی ہے، وہی ہم ہیں وہی ہمارے بے گور و کفن لاشیں ہیں، وہی ہم ہیں وہی ہمارے اجڑے ہوئے گھر ہیں. تو ہم جو انسانیت کے پھٹے ہوئے جسم پر مرہم لگانے کے مکلف تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم عوام کے لیے، دوسروں کے لیے، الناس کے لیے، اولاد آدم کے لیے جیتے ہو. تم دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے جیتے ہو، تم دوسروں کی فکر کرنے والے ہو، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے والے، ظالموں کا ہاتھ روکنے والے، مفلس کو عطا کرنے والے، بے نوا کی بات سننے والے، غریب و بے کس کی دستگیری کرنے والے تم لوگ ہو. لیکن قرآن ان مسلمانوں کو مخاطب فرما رہا ہے جنہوں نے تعلیمات بھی نبی کریم سے لی، کیفیات بھی نبی کریم سے لی. یہ بات ان کی ہو رہی ہے. تؤمنون باللہ، اس لیے یہ سارے تم کام کرتے ہو کہ تمہارے ایمان کامل ہے، تمہارے یقین کامل ہے، تمہارے دلوں میں اسلام رچ بس گیا ہے، تمہارے قلوب منور نور نبوت سے، تمہاری پیشانیاں فروزہ ہیں جمال باری سے، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ان کے سجدے رائگاہ نہیں جاتے بلکہ ان کی پیشانیوں پر میری تجلیات کو رقصاں دیکھ، میرے بھائی ہم جتنی بحث کریں اور جتنی بات لمبی کر کے لائیں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ وہ برکات نبوت جو دلوں کو بسایا کرتی تھی ان سے ہمارے دل خالی ہو گئے، اور جب تک کیفیات دل میں موجود نہ ہو زبانی تعلیمات بندے پہ اثر نہیں کرتی، اتنا ہی کرتی ہیں کہ چار بندے دیکھ رہے ہیں تو نماز پڑھ لی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو جانے دی، اللہ کا سجدہ نہیں ہوتا بندوں کا ہوتا، جہاں سمجھا کہ یہاں پبلسٹی ہوگی وہاں بڑا زاہد و عابد نظر آیا، اور جہاں سمجھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں چھٹی کر دی، یہ ہوتا ہے محض دماغ اور زبان تک اگر بات رہے، دل میں اتر جائے تو پھر دیکھنے والا ہر وقت اپنے پاس موجود نظر آ، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اس ذات کریم کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین آباد فرمائی تو یہ قتل کی ابتدا ان کے بیٹوں سے اور قابیل نے حابیل کو شہید کر، قرآن کریم دونوں کی بات بتاتا ہے، قابیل کو غصہ آیا اس نے کہا میں تیرا تجھے مار دوں گا تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس نے کہا بھائی دیکھ لے تو مجھے اگر قتل کر دے گا تو میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں، آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاؤ گے، انہوں نے کہا میں فردہ حشر اللہ کے روبرو شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، پیدا کرنا موت دینا اس کا حق ہے، میں اس کے حق میں مداخلت نہیں کروں گا، قابیل نے قتل کر دیا، تب سے اولاد آدم میں قتل ہوتے چلے آ رہے ہیں، بھائی بھائی تھے نا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، تب سے اب تک ہوتے ہی آ رہے ہیں، لیکن ہوتے تب ہے کہ قابیل جیسی کیفیات دلوں میں آ جاتی ہیں، اگر حابیل جیسی آ جائے تو پھر نہیں ہوتی، یہ کیفیت آ جائے کہ مجھے فرض ہے قیامت اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو بندہ دستکش ہو جاتا ہے، قابیل نے وقتی اور لمحاتی بات سوچی تھی کہ اب جو کچھ ہے وہ تو تجھے مار کے میں حاصل کر لوں گا بعد میں دیکھی جائے گی، اب جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک اللہ کی خدائی اللہ کی مخلوق ہے، جہاں تک کائناتیں ہیں، جہاں تک عالم ہے، تمام جہانوں تمام عالموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دے، آپ روشنی کرنا چاہتے ہیں، ایک 10x12 فٹ کی کوٹھڑی ہے روشن کرنی ہے تو کتنا بلب لگے گا، 20x24 کی ہے تو کتنا لگے گا، اور اگر 30x60 کا ہال ہے تو ایک ہی بلب لگانا ہے کتنا لگے گا، اور اگر ساری خدائی ساری زمین روشن کرنی ہے تو کتنی طاقت ہونی چاہیے، اور اگر جہاں تک عالم ہیں سب عالمین کو روشن کرنا ہے تو کتنی قوت چاہیے، یہ ساری قوت ہے سینہ اطہر محمد الرسول، جس نے سب جہانوں کو روشن کرنا ہے، سب زمانوں کو روشن کرنا اور ہمیشہ کے لیے روشن کرنا ہے. اور اگر اس سراج منیر کی روشنی مان پڑ جائے تو تباہی اور اندھیرا کب ہوگا؟ کیا بنیادی طور پر اس سراج منیر کی برکات میں کمی آ گئی یا ہم انہیں برکات نالائق اور کمزور ہو گئے؟ جرم کس کا ہے؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں کمی آ گئی ہے تو یہ جرم اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے. معاذ اللہ، کلمہ کفر جو ہے، نقل کفر، کفر نہ باشد، اللہ پناہ دے. لیکن اللہ کے بنائے ہوئے تو نظام میں کہیں رائی برابر خلل نہیں آیا. ویسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، ویسے ہی رات آتی ہے، ویسے برسات آتی ہے، ویسے گھاس اگتی ہے، ویسے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. اگر ایک ایک لمحہ سورج کی رفتار میں کمی ہوتی تو ایسے تباہ ہو جاتی، تیز ہو جاتا تو ہو جاتی، کم ہوتا رہتا روزانہ تو آج تک کیا ہو چکا ہوتا، قریب آتا رہتا یا دور ہٹتا رہتا. تو ہر چیز اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہے. تو کیا وہ سورج جو سارے جہانوں کے لیے، نہ صرف اس عالم کے لیے بلکہ ہر عالم کے لیے، وہ عالم خلق ہے، عالم امر ہے، عالم دنیا ہے، برزخ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، زمین ہے، ہر عالم کے لیے رحمت مجسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کمی آئے تو عالم تباہ ہوں تو ہوں، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن وہاں تو کمی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بھیجنے والے نے ہمیشہ کے لیے کامل و مکمل و اکمل بنا کے بھیجا ہے. تو پھر یہ تباہی اور ظلمت جو پھیل رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ. ہم جو اپنے علامہ ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو اپنے بڑے اچھا مقرر ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو پیر صاحب ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو اہل علم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم نے کتنے دلوں کو روشن کر دیا؟ کیا ہم نے اپنے سینے میں وہ روشنی بہم پہنچائی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر سے تقسیم ہوتی ہے؟ اور کیا ہم نے اتنی بہم پہنچائی کہ آگے دلوں کو روشنی دے سکے؟ اگر نہیں تو مجرم ہم ہیں. اور یہ جرم معمولی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تباہی میں دھکیل دیا جائے. وہ مالک الملک ایک ایک جان کا حساب لے گا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. مسلمانی اور اسلام یہ ہے کہ برکات نبوت سے سینہ معمور ہو جائے، پھر زبان پہ بات جاری ہو تو اپنی نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی ہو. نگاہ دیکھے تو حضور کے حوالے سے، دل سوچے تو حضور کے حوالے سے، دماغ میں خیال آئے تو محمد الرسول اللہ کے حوالے سے. دیکھیں امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں. اور اگر آپ یہ راستہ نہیں اپنائیں گے تو دنیا بھر کی ساری کاوشیں کر کے دیکھ لیجئے، بد امنی بڑھتی جائے گی. روئے زمین پر امن کب تھا؟ بعثت علی سے پہلے. پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے اقوام عالم کی تاریخ پڑھیے، آپ کو سب کچھ ملے گا سوائے امن اور سلامتی کی. اور پھر جہاں جہاں اسلام اور مسلمان پہنچتے گئے، وہاں سے ظلم و جور، دہشت گردی آج کی زبان میں، مٹتی چلی گئی اور امن قائم ہوتا چلا گیا. آج بھی قیام امن کے لیے برکات نبوت کی ضرورت ہے, اس نور کی ضرورت ہے جو سینوں میں بستا ہے, اس روشنی کی ضرورت ہے جو دلوں میں جا کرتی ہے, اور ان برکات کی ضرورت ہے جو انسان کے سینوں کو آباد کر دیتی ہیں, اور ان برکات کی ضرورت ہے جو بندے کو سراپا محبت بنا دیتی. میرے بھائی, کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا, میں نے دیکھا ہے. ہم بڑا احسان کرتے ہیں, ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہماری محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کی صحت اچھی ہو, اچھا پڑھ جائے, کل کو پیسے کما کر ہمیں دے, اور پڑھا لکھا کر جب وہ کما کر نہیں دیتا محبت کہاں جاتی ہے؟ پھر تو ہم بدوائیں دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے محبت نہیں تھی, کاروبار تھا, صحیح نہ لگا, اس میں نقصان ہو گیا, اب ہم چیخ رہے ہیں. اگر والدین کو اولاد سے بھی محبت نہیں ہے, پھر کس کو کس سے ہوگی؟ اور یہ واقعہ ہے, محبت نصیب ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے, اور جب تک دلوں کے برتن اس بارے سے ابر کرم کے سامنے نہ رکھے جائیں, محبت نصیب نہیں ہوتی. کنتم مادان فالف بین قلوبکم, لوگوں تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دلوں میں محبتوں کے دریا بہا دیے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا, اللہ کے انعام سے تم بھائی بھائی ہو گئے. ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے, ایک دوسرے کی شکل نہیں ملتی, رنگ نہیں ملتا, خوراک الگ, لیکن ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کو پھر, اس لیے کہ محبتیں نصیب ہوئیں. معدن محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے. تو میرے بھائی, اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس محبت کی تلاش میں, برکات نبوت کی تلاش میں, قلبی کیفیات کی تلاش میں ہمیں توفیق بخشی, کوئی چند لمحوں کے لیے, کوئی چند دنوں کے لیے, کوئی چند ہفتوں کے لیے تشریف لایا. اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے اس ذات پر جس وجود نے ہمیں اس طرف رہنمائی فرمائی, ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہمیں یہ طریقہ سکھایا, اور 14 صدیوں کا سینہ چیر کر ہم جیسے بدکاروں کو حضور مصطفیٰ کھڑا کر, صد ہزاراں جان بر قدمت فدا, صد ہزاراں جان بر قدمت فدا کہ رسانی دی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے اسی بندے نے ان عمارتوں کی بنیاد رکھی, اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں, اللہ کے اسی بندے نے یہ مراکز بنائے, اور اللہ کے اسی بندے نے ہمیں اللہ کا نام لینا سکھایا. اس بندے کی اپنی ساری عمر مجاہدوں میں گزر گئی, اور ہم جیسے بدکاروں کو تو 1450 سال کی وہ پہلے کی برکات لا کر ہمارے سینوں میں بسائیں. ہم نے تو یہ شکر ادا کیا اور یہ شکریہ ادا کیا کہ اس کی بنائی ہوئی جماعت کو توڑنے کے لیے ابھی کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں, ہم کیا ہیں؟ مسلمان تو اللہ کا مقرب ہوتا ہے, کیا ہم بنی آدم ہیں؟ صحیح, جنگلی جانور کو اگر کوئی ہلا لے تو وہ چیرنا پھاڑنا چھوڑ دیتے اور اس بندے کے پیچھے پھرتا رہتا. اور ہمارے ان ظلمت قدوں تک جس بندے نے انوارات محمد الرسول اللہ پہنچائے اس کو کیا صلاح ہم دیں گے کہ اس تسلسل کو آگے بڑھنے سے روک لیں. یہی بدلا ہے. کیسے لوگ ہیں ہم, کیا لوگ ہیں. اور یاد رکھو خوش نصیب ہے وہی, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ارب پتی ہے تو اربوں چھوڑ کر مر جائے گا, کوئی حاکم ہے تو حکومت چھوڑ کر چلا جائے گا, کوئی دولت مند ہے تو دولت چھوڑ کر چلا جائے گا, کوئی جاگیردار ہے تو جاگیر چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن جس کے دل میں ایک ذرہ بھی برکات محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اپنی عزت, اپنا مقام اور اپنا ذرہ ساتھ لے کر جائے گا گم کر. دولت مند وہی ہے جسے درد محبت, درد دل اور درد عشق نصیب ہو گیا. اور یہ محفل کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو دکھا سکیں جی ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں, یا کسی کو بتا سکیں, یا لوگوں سے چندہ کر سکیں, کچھ بھی نہیں. ایک ہی حسرت ہوتی ہے اور ایک ہی درد ہوتا ہے دل میں کہ یہ اللہ کے بندے درد دل لے کے لوٹے. ہر بندہ جو آئے وہ خالی نہ جائے. لیکن یاد رکھیں یک طرفہ کوشش سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی واسطے وسیلے. خط لکھتے ہیں بڑا لمبا تعارف, میں نے فلاں بیعت کی, میں نے فلاں. بھئی یہ کیوں لکھتے ہو, لکھو مجھے یہ میرا یہ کام ہے, بات ختم ہو گئی. جس مقصد کے لیے خط لکھتے ہو میرے بھائی وہ لکھا کرو. اور میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے جو آپ ہسٹری لکھتے ہیں وہ میں پڑھا نہیں کرتا, میں صرف وہ فکرہ جا کر پڑھتا ہوں کہ اس بندے کو میرے ساتھ کام کیا ہے. میں یہ نہیں دیکھتا بندہ کون ہے, وہ جماعت کا ہے یا نہیں ہے, وہ اللہ اللہ کرتا ہے یا نہیں ہے, وہ دوست ہے یا دشمن ہے, اس نے مجھے خط لکھا ہے, اس سے میرے ساتھ کوئی کام ہے, وہ کام کیا ہے, مجھے اللہ توفیق دے تو میں وہ پورا کروں. اس لیے یہ لمبے خط لکھنے کی, میرا والد بھی جماعت کا ساتھی تھا تو میں اتنے عرصے سے ہوں, فلاں سال میں میری بیعت. بھئی بات مختصر لکھو, مجھے یہ کام ہے, قصہ ختم. سب باتوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا لمبے, ان سب باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. کسی معتبر, کسی حوالے یا کسی شخص کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. میں جس قابل ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر آنے والے کا دل سیراب کروں. اس میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں اس کا مجھ سے حساب ہوگا. آپ پر احسان نہیں ہے میرا, یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرے بندوں کے کتنے کام آ سکے ہو تم, تمہارے پاس جو دولت تھی وہ کس کس تک پہنچی, اس کا حساب مجھے دینا ہے. کسی پر میں احسان نہیں کر رہا. الحمدللہ میری راتیں میرے دن, یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میرے ہر کام میں اولیت اس کام کو. لیکن آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے. یہ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آئے اور ہفتہ رہے اور بخشے گئے, آپ نے دیگے پر کہیں بانٹ دی اور بخشے گئے, آپ نے عرس مبارک کر دیا اور بخش گئے. بھائی بخشنا نہ بخشنا اس کا کام ہے, ساری کائنات کو بخش دے تو کون اس کے دست قدرت کو روکے گا, دست عطا کو کون روکے گا. بخشنا نہ بخشنا اس کا کام ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آئے, اس میں سے کتنا حاصل, کیا کمی رہ گئی ہے اس کے لیے پھر آؤ. یہ تمہارا گھر ہے, میرا نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے, اللہ کے حبیب کا گھر ہے, تمہارے شیخ کا گھر ہے, تمہارا گھر ہے. آج میری ذمہ داری ہے, کل کوئی اور ہوگا. لیکن یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے بھی استقامت دے اور کوئی اور آئے تو اللہ اسے بھی قائم رکھے. میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جانے والے خود محروم ہوں گے، کوئی جانے والا اس سلسلے کو روک نہیں سکے گا، یہ انشاءاللہ العزیز چلتا چلا جائے گا، یہ درد بڑھتا چلا جائے گا، یہ محبتیں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی، ظہور مہدی تک انشاءاللہ تقسیم ہوتی چلی جائے گی، یہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ حقیقی درد دل ہے، یہ واقعی برکات محمد الرسول اللہ کو خود ساختہ بات نہیں ہے، خود ساختہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں، حقائق ختم نہیں ہوتے، یہ اللہ کی دین ہے اور اس پر ہزاروں زندگیاں محنتیں کر کر کے قربان ہو گئی ہیں، کتنے لوگوں نے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی اور کتنے لوگوں نے زندگی کے سارے مشاغل قربان کیے، کتنے حضرات کی عمریں لگ گئیں، وہ خوش نصیب تھے، اچھا سودا کیا انہوں نے، زندگی ہار گئے اور بقا لے گئے، عارضی زندگی ہار گئے اور دائمی زندگی جیت گئے، لیکن یاد رکھو میرے بھائی، یہ میں آنا جانا ملنا ملانا یہ کوئی بات نہیں ہے، اپنا محاسبہ کرو یار، تمہاری سوچ کتنی بدلی، تمہارا کردار کتنا بدلا، تمہارا عمل کتنا بدلا، تمہارے دل میں درد دل کتنا آیا، تمہارے دل میں محبتیں کتنی پیدا ہوئیں، تم کس کس کا بھلا چاہنے والے بن گئے، اگر تو تم مخلوق کا بھلا چاہنے والے بن گئے ہو تو تم بدل گئے، اور اگر وہی لاٹھی وہی تم اور وہی توڑ پھوڑ ہے تو پھر نہیں بدل سکتے میرے بھائی. ہماری بہنیں ابو غریب جیل سے خط لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے بھائی کہاں ہیں، ہماری مائیں اور بیٹیاں بے آبرو ہوتی ہیں کشمیر میں تو ہمیں پکارتی ہیں، فلسطین میں معصوموں کے جنازے زبان حال سے ہمیں پکارتے ہیں، لیکن ہم کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، ہم کسی کی کیا سنیں گے، ہم کہ اپنے حال سے الگ بیٹھے ہیں، ہمیں خود خبر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس دلدل میں دھنسائے چلے جا رہے ہیں، دلدل میں پھنسا ہوا کس کے کام آئے گا. ایک یتیم بچی نے راجہ داہر کے قید خانے سے خط لکھ والی بصرہ تک پہنچا، مسلمان افواج آئیں، صرف ایک بچی کو آزاد نہیں کرایا، وہ کہاں سے ہندوستان کے مغرب سے داخل ہوئیں اور پورے بڑے صغیر کو نور ایمان سے منور کر دیا، ہزاروں دلوں کو کفر کی ظلمت سے چھڑایا، گناہوں کی دلدل سے نکالا، ظلم و جور سے چھڑایا اور گہوارے امن بنا دیا، اور ہر ذرے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آنے لگی. ہمارا پیشہ بن چکا ہے کشمیر کے لیے چندہ جمع کرو، کابل کے لیے چندہ جمع کرو، فلسطین کے لیے چندہ جمع کرو، پیسے اکٹھے کرو، کھاؤ پیو موج کرو. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا آج تک، کیوں نہیں کیا؟ آپ کشمیر جاتے ہو یا سڑک پر روز جو مرتے ہیں ان کی دستگیری کیوں نہیں کرتے؟ بازار میں روز جو قتل ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا؟ تو جس کے گھر پہ قتل عام ہو رہا اس سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کر مظلوموں کی مدد کرے گا، کیسے کرے گا؟ اپنے گھر میں تو کسی کو بچا نہیں سکتا. یہ وقت ہے میرے بھائی اپنی ذات کو تولنے کا، افرادی سوچ الگ الگ، سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنے کا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے. اگر یہ سوچ بیدار ہو جائے تو یہ 15 کروڑ آدمیوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی. ایک لمحے کی بات ہے کہ یہ سوچ یہ فکر بیدار ہو جائے, اور یہ سوچ یہ فکر جن سینوں میں روشن ہو گئی ہے ان کے ذمے ہے کہ اس روشنی کو عام کریں تاکہ ظلم و جور کی تاریکی مٹ سکے. ہم حکومت چھیننے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں, خزانے پر قابض ہونے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. میرے بھائی, خزانہ لے لو, حکومت لے لو, کچھ نہیں ہوگا جب تک دلوں میں اس کے محمد کی شمع فروزانی کرو. اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ضرور اپنا محاسبہ کیجئے کہ اس اجتماع میں آ کر کیا کھویا کیا پایا, میں کیا تھا, مجھ میں کتنی تبدیلی آئی, آنی کتنی چاہیے تھی, توقع کیا تھی اور کتنی تبدیلی نصیب ہوئی. اگر کمی رہ گئی ہے تو پھر آؤ, پھر آؤ, پھر آؤ. لیکن یاد رکھو, اس نعمت کو حاصل بھی کرو اور اس کو آگے پہنچاؤ بھی, اسے بانٹو بھی. دل ویران ہو چکے ہیں, دلوں میں جھاڑ جھنکار اگ گئے ہیں, دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں, دلوں میں سانپ لیتے ہوئے ایک دوسرے کو کاٹ لینے کو جی چاہتا ہے. اور یہ اس عید کا افضل ترین جہاد ہے کہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی دولت کی یاد نہ دلاؤ صرف, بلکہ ان کو وہ دولت ان کے گھر پر پہنچاؤ. کہ یہ برکات نبوت عام ہوگی, یہ دلوں کو سیراب کریں گی, دلوں میں محبت پیدا ہوگی تو جور اور ظلم مٹے گا, ظلمت مٹے گی اور روشنی آئے گی. اس بات پہ نہ رہو کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا. اللہ خود بڑا ہے اور اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے. وہ حساب لینے والا ہے اور ساری مخلوق حساب دینے والوں میں. جب محاسبے کا وقت آئے گا تو پتہ تب چلے گا کہ تم پیر صاحب تو بنے رہے, گھٹنوں کو ہاتھ لگواتے رہے اور ہاتھوں کو بوسے دلواتے رہے, کیا کیا ہے, کتنوں کے بگڑے ہوئے دل سنوارے, کتنوں کے سینے منور کیے, کتنوں کو برائی سے ہٹا کر نیکی پر لگایا. مجھ سے بھی ہوگا, یہ سوال آپ پر بھی ہوگا کہ میں نے تجھے پتہ بتایا, میں نے تجھے ایسی محفل میں پہنچایا, وہاں سے تو نے کیا پایا اور پایا تو کہاں تک پہنچایا. یہ محض جذباتی باتیں اور محض جذباتی تقریر کی ضرورت نہیں ہے یہاں, یہ عملی باتیں ہیں, کرنے کی باتیں ہیں. اور سب سے پہلے بندہ اپنی تبدیلی کو دیکھے, اپنی سوچوں کی تبدیلی مثبت ہے تو اس مثبت کو آگے پہنچائے, جہاں کمی ہے اس کے لیے اور محنت کرے. زندگی کا سرمایہ کسی کے پاس بیلنس شیٹ نہیں ہے کہ کتنا باقی ہے, کوئی لمحہ بھی آخری لمحہ ثابت ہو سکتا. اللہ کریم نے جنہیں فرصت دی, زندگی دی, مہلت دی, ان کے لیے تو اگلے سال پھر اجتماع ہوگا, لیکن بڑا فاصلہ ہے ساتھ. اجتماع ضروری تو نہیں. کبھی ہم نے انتظار کیا ہے کہ بھوک تو لگی ہے لیکن اگلے سال خدا شادی ہوگی تو کھانا کھائیں گے؟ اجتماع ضروری نہیں, ہر لمحہ اجتماع ہے, ہر گھڑی اجتماع ہے اور ہر وقت دروازے کھلے ہیں. جب ضرورت سمجھو, جب فرصت ملے ضرور آؤ, محنت کرو, مجاہدہ کرو, اس دولت کو پاؤ اور اس دولت کو عام کرو. یہی اس عید کے مسلمانوں کی دوا ہے. ہر دانشور اپنی رائے دیتا ہے, ہر محقق اپنی تحقیق بتاتا ہے, ہر حکمران اپنی بات سوچتا ہے, ہم نہ حکمرانوں میں نہ دانشوروں میں نہ محققین میں، ہم تو چوکیدار ہیں اس بارگاہ کے، اور ہمارا چھوٹا سا کام ہے، اتنا سا کام ہے کہ عطا وہاں سے ہوتی ہے جو خواہش مند آئے اس تک وہ بات، وہ چیز، وہ کیفیت پہنچا دیں، اور انشاءاللہ اور عزیز زندگی کا ہر لمحہ یہ مشن جاری رہتا ہے. آپ کبھی آئیں، کسی وقت آئیں، کتنا وقت لے کے آئیں، لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں، تباہی تو پورے ملک میں ہے، آپ کی ذمہ داری پوری دنیا کو سنبھالنے کی. مومن کی ذمہ داری روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آپس میں امن نہیں قائم ہو رہا. فساد کرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، فساد کوئی بھی کر سکتا ہے. برائی کرنا کمال نہیں ہے، برائی کوئی بھی کر سکتا ہے. برائی کے مقابلے میں نیکی کرنا اور فساد کے مقابلے میں امن قائم کرنا ایک کارنامہ ہے، ایک کام ہے. وہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور جن کے دل اور سینے نور نبوت سے اور برکات محمد الرسول اللہ سے منور ہو جائے. میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے اس درد دل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بانا کر دے دہر میں، اس میں محمد سے اجالا کر. اب تو تاریکیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ گھروں میں نہیں، افراد میں، دلوں میں، سینوں میں گھس آئی ہیں. برکات نبوت ہی ان کا جواب ہے، برکات نبوت ہی ان کا مقابلہ کرنے کی قوت ہے. میرے بھائی پورے خلوص سے، پوری محنت سے، پوری دیانتداری سے یہ برکات حاصل کرو. مجھے اگلے دن ایک خط آیا، انٹرنیٹ پر، انگریزی میں تھا، کافی لمبا تھا، باہر سے کسی ساتھی نے بھیجا. اس نے بڑا لمبا لکھا، حاصل اس کا یہ تھا کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں، میرے ذکر قضا ہونے لگ گئے ہیں، نمازیں قضا ہونے لگ گئی ہیں، ذکر چھوٹنے لگ گئے ہیں، اور میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں. تو میں نے اسے ایک جملے میں جواب دیا، صرف ایک جملہ لکھا، اٹس یور چوائس. اللہ نے پسند کا اختیار دیا ہے، تمہیں بھی پسند کا اختیار ہے، تمہاری اپنی پسند. ہمارا کام تھا دیار کفر میں تم تک اللہ کا نام پہنچایا، دیار کفر میں تم تک محمد رسول اللہ کی برکات پہنچائی، دیار کفر میں تم تک خالص اور کھرا دین پہنچایا. اب اگر تمہاری چوائس کافروں کی طرف جانے کی ہے تو اسے روکنے کا ہمیں اختیار ہے. پسند کا تو اختیار اللہ نے دیا، وہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور. یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ان در و دیوار سے برکات نبوت روئے زمین پر تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ عالیہ کی فضیلت ہے کہ پہلا سلسلہ ہے جس نے انٹرنیٹ پر روئے زمین کو ایک مرکز سے وابستہ کر رکھا، اور صبح و شام دو وقت اللہ اللہ کی میں اپنے روئے زمین کے ساتھ ہی اس میں شامل ہوں. یہ اس کا احسان ہے، الحمدللہ اس نے توفیق بخشی. اب اگر کوئی محروم رہتا ہے یا ادھر جانے کی پسند کر لیتا ہے تو وہ بڑا بے نیاز ہے، جو اس کی طرف پشت کرتا ہے اس کی منتیں کرنے نہیں جاتا. منتیں تو ہمیں کرنی چاہیے تھیں، ہم بے رخی دکھائیں گے تو اس بے نیاز کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں پکڑنے جائے، اس کا کیا بگڑ رہا ہے، اس کا کیا ہے. تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آس کہاں سے اٹھتا ہے. تو میرے بھائی آپ لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو توفیق بخشی اجتماع میں شرکت کی. اللہ اللہ کی یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے, دلوں میں وہ روشنی آئے جو محمد رسول اللہ کے طلب اثر سے تقسیم ہوئی, تقسیم ہو رہی ہے, تقسیم ہوتی رہے گی. معیار اس کا یہ ہے کوئی ذرا نصیب ہو جائے تو آدمی منفی سے مثبت کی طرف بدلنے لگ جاتا ہے. اپنے آپ کو پرکھنے کا سلیقہ بھی یہ ہے کہ مجھے کتنا نصیب ہوا اور میں کتنا تبدیل ہوا. اللہ پاک سب کے سینوں کو منور فرمائے, سب کے دلوں کو محبت ذات سے اور محبت پیغمبر سے لبریز فرما دے کہ اتباع نبوت اور اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ تقسیم نصیب فرمائے, اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اور روئے زمین پر ظلم کے خلاف امن قائم کرنے والوں میں سے بن جائے. اللہ کریم آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے, سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کو دین پہ زندہ رکھے, دین پر موت دے اور دین داروں کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ نے سنت ادا کرنی ہو فرما دیجیے.